قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن الرقاص البيضي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والمنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی امیتی جن کا نام عبداللہ بن زبیر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے سفیان کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہجیا بن سعید انصاری نے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن ابراہیم تیمی نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے یہ حدیث سنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اعمال کی صحت کا حکم نیتوں پر لگتا ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کر رکھی ہے, لہٰذا جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی اسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی اس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. اس حدیث کی شرح آپ کے سامنے پچھلے دو دس سے چل رہی ہے اور بعد اس حدیث کی اہمیت پر کل آ کر کے رکی تھی کہ اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور بھی دوسرے محدثین کے علماء کے اقوال ہیں اس کی اہمیت کے تعلق سے, لیکن جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس میں وہ جاننے کے لیے کافی ہے. اب حدیث کی میں شرح آپ کے سامنے کہتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ممبر پر بیان کی ہے. ممبر یہ اس سے مراد ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو مسجد نبوی میں ممبر رکھا گیا تھا وہی ممبر ہے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی تو اس وقت مسجد نبوی میں کوئی ممبر نہیں, یعنی شروع میں کوئی ممبر نہیں تھا, وہاں پہ کھجور کا ایک درخت اس کا ایک تنا تھا. آپ جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اسی پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے, باقاعدہ وہاں کوئی ممبر نہیں تھا. اس کے بعد ایک نجار یہ کہہ لیجیے کہ لکڑی کا کام کرنے والے ان جو ہے لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ وہ ممبر بنائیں آپ کے لیے. ممبر اس طریقے سے بنایا انہوں نے اور لا کر کے مسجد نبوی میں رکھا گیا, یہ وہی ممبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا تھا اور اسی ممبر پر خطبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیتے تھے. اسی ممبر پر انہوں نے یہ حدیث بیان, جب حدیث ممبر پر بیان کی گئی کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ کہ جب ممبر پر بیان کی گئی تو سننے والوں کی ایک قدیم تعداد یعنی صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے یہ حدیث سنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سب نے اس حدیث کے تعلق سے خاموشی کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ممبر پر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اعمال یہ نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کسی بھی عمل پر کوئی حکم لگانا ہے تو وہ عمل اس کی نیت کے لحاظ سے لگتا ہے. کل آپ کے سامنے میں نے اہمیت حدیث کے بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حدیث کسی بھی عمل کو جانچنے کے لیے کہ آیا وہ صحیح عمل ہے یا نہیں ہے, یہ ایک بات نہیں جو ظاہر میں نظر نہ آنے والی چیز ہے, یہ ایک پیمانہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے. اس کے بعد یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. عربی زبان میں نیت کہتے ہی ہیں اس کو جو دل میں بات آتی ہے اسے نیت کہا جاتا ہے. تو ہمیشہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, نیت کو دل کا عمل کہا جاتا ہے اور اس نیت کا عمل کے کسی بھی عمل کے جہاں نیک اور صالح ہونے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے, وہیں یہ بات بھی ہے کہ اس نیت کے ذریعے سے بہت سارے کام جو انسان کے اس کی عادت کے طور پر ہوتے ہیں جب لیکن جب یہی نیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو وہی کام اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کی، آپ جسے بھی نکل رہے ہیں یہاں سے تو آپ لازمی طور پر اپنے پیر میں چپل ڈالیں گے، پہنیں گے، یہ ہر انسان کرتا ہے، لازمی طور پر اسے یہ کام کرنا ہے، باہر نکلنا ہے چپل پہنے گا، چپل پہن کر کے ہی باہر جاتا ہے۔ لیکن وہی جب ایک مسلمان اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب چپل پہنا جائے تو پہلے دائیں پیر میں پہنا جائے بعد میں بائیں پیر میں، اور اس نیت کے ساتھ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ جاتے ہوئے پیر دائیں پیر میں ہی چپل پہنا، بعد میں بائیں پیر میں پہنا، لیکن کوئی نیت نہیں تھی، اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ ایسے ہی ہو گیا عمل اس سے، تو پھر اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہوتا ہے صرف نیت کی وجہ سے۔ آدمی جب اپنے کام کے لیے اپنی نیت کو درست کر دیتا ہے اور اپنے ان کاموں میں جو کام انسان کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے، انسان ہونے کے لحاظ سے آپ شرٹ پہنتے ہیں شرٹ پہنیں گے ہی، لیکن وہی شرٹ پہنتے ہوئے جب آپ پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو وہ جو آستین ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں، بعد میں بائیں ہاتھ کو ڈالتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ پہلے دائیں طرف سے ہی یار اس کو شروع کرنا چاہیے، اور یہ چیز آپ کو بہت پسند بھی تھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب آدمی اسی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو اس میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہیں؟ نیت کی وجہ سے ہیں۔ عمل کا حکم نیت پر آتا ہے، نیت کی وجہ سے آتا ہے۔ نیت کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ بعض مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، اب وہ نیت اس کی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، نیت تو دل میں ہوتی ہے، وہ کیوں یہ کام کرتا ہے ہم تو نہیں جانتے اس کو، تو پھر ہم کیسے حکم لگائیں گے کہ اس کا یہ کام صحیح ہے نہیں ہے؟ یہ یاد رکھیے، کہا جاتا ہے کہ یہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ آدمی کی زبان سے جو اس کے دل میں بات ہوتی ہے اس کی زبان سے کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے۔ انسان کا جو ظاہری عمل ہے اس کے دل کا ترجمان ہوتا ہے، جس کے دل میں حقیقت میں ایمان ہوتا تھا اس کا ایمان اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، جو وہ منافقین دل والے منافقین تھے وہاں پر، لیکن کیا ہے ان کے بارے میں باتیں واضح ہو گئیں، کیونکہ وقتاً فوقتاً ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے تھے لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ زبان، یہ ہمارے ہاتھ پیر، یہ دل کے ترجمان ہوتے ہیں۔ دل کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں انسان بہت چھپاتا ہے، لیکن کبھی غصے کی حالت میں، کبھی کسی اور حالت میں وہ باتیں اس کی زبان سے آ جاتی ہیں۔ دوستوں، نہ معلوم ہو ہم ہر آدمی کے اوپر غصے نہ رکھتے ہوئے یہی سمجھیں گے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے خود اسے نیت کے ساتھ ہی کر رہا ہوگا، بقیہ اس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جب ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد پھر غصے عزت رکھنے کی بات نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام مسجد زرار ہے، یعنی صرف اس لیے منافقین کی طرف سے بنائی گئی تھی مسجد کہ جو صحابہ کرام اس مسجد میں آ رہے ہیں مسجد نبوی میں، ان کو ذرا اس مسجد میں لا کر کے ان کو اس مسجد سے دور کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے، وہاں وہ اپنی سازشوں اور مشوروں کے لیے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ قرآن نے اسے مسجد زرار کہا اور اس کو ڈھانے کا حکم دیا۔ قرآن نے یہ بھی کہا منافقین کے بارے میں کہ جب بھی یہ بات کہیں گے وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہماری نیت تو اچھی تھی۔ جب آدمی اپنی نیت کے بارے میں بار بار یہ کہنا شروع کر دے کہ میری نیت تو اچھی ہے، میں تو بڑے خلوص سے کام کر رہا ہوں، تو سمجھیے کہ نیت میں کہیں نہ کہیں جن کی نیتیں درست ہوتی تھیں اور اخلاص پر وہ کام کرتے تھے وہ ہمیشہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے تھے، یعنی لوگوں سے کہتے پھرتے نہیں تھے کہ جو ہم تو بڑے اخلاص سے کر رہے ہیں یا ہماری نیت تو اچھی ہے یا ہمارا جو ہے مقصد تو نیک ہے، کچھ بھی ہو لوگوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ امام مالک نے کہا ماں کان للہ ہے یب کا، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، کیوں جو ہے آپ کو اس میں زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اخلاص خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے انسان کے عمل سے اور انسان کے اپنے کردار سے، یہ چیز ظاہر خود بخود ہوتی ہے، کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ جب آدمی بار بار کہنے لگے اور اللہ کی قسمیں کھانے لگے تو سمجھے دل میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے۔ یہ عام تجارت کے معاملہ میں بھی چیز ہے، جو دنیاوی لین دین ہوتے ہیں اس میں جو آدمی بار بار جو ہے اللہ کی قسم کھا کر کے جب باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو سمجھیے کہ غلط آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے۔ ورنہ سچا آدمی وہ اپنی سچائی کو اسے اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ بار بار قسمیں نہیں کھایا کرتا ہے اور بار بار اللہ کے حوالے سے باتیں نہیں کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ نیت کا تعلق، یہاں جو نیت کی بات کہی گئی ہے تو نیت کا یہ تعلق انسان کے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ہوتا ہے، اور ہر عمل کی نیت ہوتی ہے، ہر عمل کی نیت ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھنے جب آئے تو ہم نے دو رکعت نماز پڑھی تو ہماری نیت سنت کی تھی، ہم نے چار رکعت نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے تو ہماری نیت فرض کی تھی۔ ایک ہی عمل میں بار بار کی نیت ہوتی ہے، ایک عمل کے لیے فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، ہر ایک کے لیے نیت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری نیتیں انسان کے دل میں ہی ہوتی ہیں۔ اس کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں یہ کر رہا ہوں، وہ جس ارادے کے ساتھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر و ثواب ملتا ہے۔ بغیر نیت کے کوئی عمل کر جائے آدمی تو اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، حالانکہ وہ کام صحیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بغیر نیت کا عمل ہے، بغیر نیت کے عمل پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس کے تعلق سے، اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے، اس لیے کہ اس نے اس کی نیک کام کی نیت نہیں کی۔ کام ہو گیا الگ بات ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کام ہو گیا۔ جیسے بھی میں نے آپ کو چپل پہننے کی اور قمیض پہننے کی مثال تھی، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک بات اور آپ کے سامنے نیت کے تعلق سے واضح کرنا ضروری ہے، نیت کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی کام کریں تو ہمیشہ خلوص سے نیت کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں وسوسے آتے رہتے ہیں۔ وسوسے کیسے آتے رہتے ہیں؟ یعنی آدمی نیک کام کرنے جاتا ہے لیکن بار بار یہ خیال، ارے میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، ہاں اپنی اپنا تقویٰ کو ظاہر کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس لیے آدمی کام کو چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے۔ اخلاص میں دونوں باتیں آتی ہیں، ذہن میں رکھ لیجیے، دونوں باتیں ذہن میں آتی ہیں، یعنی صرف اس ڈر سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، کسی کام کو چھوڑ دینا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا، یہ بھی شیطان کی طرف سے، یہ دونوں معاملے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسلاف میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ کبھی آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے لیکن اس وقت تو اس کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا، لیکن کام کرنا جب شروع کر دیا ہے تو کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے دل میں اخلاص ڈال دیا، شروعات اچھی نہیں رہی لیکن اس کام کی برکت اس طرح سے ہوئی، آدمی نے اس طرح سے محنت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خود بخود اخلاص پیدا کر دیا۔ یعنی اسلام میں سے بہت سے لوگ ایسے اخبار کرتے ہیں کہ طلب علم لغیر اللہ فعب العلم الا یکون للہ، ہم نے علم طلب کیا تھا تو اس وقت اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اخلاص، یہ ساری چیزیں ذہن میں نہیں تھیں، نہیں یہ بیان ہے اخلاص کا، لیکن جیسے جیسے ہم نے علم حاصل کرتے گئے جیسے جیسے ہم ویسے دل میں اخلاص بھی آتا گیا اور بعد میں وہی کام بڑے اخلاص کے ساتھ ہوا۔ تو کبھی کوئی کام صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے دل میں اخلاص تو نہیں آ رہا ہے، کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، نہیں، یہ بھی شیطانی حربے ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، کام کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کی توفیق کی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات تھی، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ اسلام میں ایک بڑا اہم عمل تھا ہجرت کا عمل، خاص طریقے سے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے میں یہ حدیث آپ نے فرمائی تھی، مسجد نبوی میں فرمائی تھی آپ نے، تو اس موقع پر ہجرت کا یہ عمل خاص طریقے سے چل رہا تھا اور بڑے ہی اجر و ثواب کا عمل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مثال سے سمجھایا کہ ہجرت جو بڑا اہم عمل ہے، اگر یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، خالص دین کو ذہن میں رکھ کر کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آتا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے، یعنی اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب نہیں بیان کیا۔ کہا کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے، اور جب رسول اور اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے تو پھر اس کے اجر و ثواب کو پوچھنا ہی نہیں ہے، بڑا اجر و ثواب اس کے اندر ملے گا۔ آپ نے ایک مثال دی ہے، تو ہجرت کی مثال میں نے آپ سے کہا یہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ ہجرت کا عمل بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت چل رہا تھا، اور ضروری بھی تھا کہ جہاں جہاں لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، تاکہ مدینہ میں مسلمانوں کی ایک طاقت ہو، ان کی ایک افرادی قوت جو ہوتی ہے یعنی اشخاص کی قوت، جو لوگوں کی قوت و قوت پیدا ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی، قرآن میں بھی تاکید موجود ہے کہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ہجرت شروع زمانے میں، اصل میں عربی زبان میں ہجرہ کا یہ لفظ جو آتا ہے اس کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں، اصل اس کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ ہجرت جو شروع زمانے میں ہوئی ہے وہ تقریباً تین طرح کی ہجرت رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ہجرت کی شروعات ہوئی وہ مکے میں ہوئی، اور حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے پہلی مرتبہ گئے، پھر دوبارہ پھر ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے مکے ہی میں۔ یہ پہلی قسم کی ہجرت تھی جس میں ایک ایسی جگہ سے جہاں پر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، ایک دوسری جگہ پر، حالانکہ وہ خود بھی کوئی اسلامی حکومت کی جگہ نہیں تھی لیکن ایک امن کی جگہ تھی، اور حبشہ کا علاقہ اس وقت پرامن علاقہ تھا، وہاں جو چاہے عمل کر سکتا تھا، اپنے دین پر رہ سکتا تھا، تو ایک امن والی جگہ میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہجرت کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ الہجرت من دار الکفر من دار الفتنۃ الى دار الامن، فتنے کی زمین سے امن کی زمین تک چلے جانا یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی اسلامی نہیں ہے، لیکن صرف فتنے کا اور امن کا مسئلہ ہے، تو جہاں امن ہو وہاں چلے جانا چاہیے تاکہ امن و سکون کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ دوسری ہجرت جو ہوئی اسلام میں وہ مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ مدینہ کی طرف یہ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو کی ہے، یہ مدینہ میں اسلام داخل ہو جانے کے بعد اور یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ اب یہ مدینہ اسلامی مرکز بن جائے گا، اسلامی سینٹر بن جائے گا، تو یہ ہجرت کی گئی، اور یہ واجبی ہجرت تھی جو ہر ایک کے لیے ضروری تھی کہ وہ جو مسلمان ہو وہاں ہجرت کر کے پہنچیے۔ دوسری ہجرت تھی، اس ہجرت کا نام ہے الہجرت من دار الکفر الى دار الاسلام، یعنی کفر کی جگہ سے اسلام کی جگہ تک ہجرت کر کے چلے جانا۔ ایک تیسری ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہجرت صرف یہی ہے کہ ایک جگہ چھوڑ کر کے آدمی دوسری جگہ چلا جائے، ہجرت صرف یہی نہیں ہے، ہجرت کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ تو آدمی اپنے گناہوں سے، گناہوں کو چھوڑ دے آدمی، اور گناہوں کو چھوڑ کر کے اطاعت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف، رسول کی فرمانبرداری کی طرف آ جائے، تو اسے بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب لوگ ہجرت کر کے آتے تھے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ لوگ یہ سمجھے کہ اصل ہجرت یہی ہے بس اور کچھ بھی نہیں، ہم جو جائیں کرتے پھر اس کے بعد۔ آپ نے کہا والمہاجر من اللہ، مہاجر تو درحقیقت وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو وہ چھوڑنا بھی ہجرت ہی ہے، وہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہجرت کے بارے میں چند باتیں تھیں، ابھی جو الفاظ ہیں ان کی شرح باقی ہے، انشاءاللہ آپ کے آج کا درس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، تو یہ جو باقی الفاظ ہیں انشاءاللہ اس کی شرح آپ کے سامنے آگے آئے گی، آج کا درس اس کے